السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشادي باري تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كان ہجرته الى اللہ ورسوله فهجرته الى اللہ ورسوله ومن كانت ہجرته الى امرأة ينكحها او الى دنيا يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه. آج خطبہ کا موضوع ہے ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تاریخ اسلامی اس عظیم سانحے سے پہچانی جاتی ہے. ہجرت کا واقعہ تاریخ اسلام میں ایک بلند درجہ رکھتے ہیں، ایک عظیم الشان واقعہ ہے. جس کی وجہ سے امت مسلمہ کی تاریخ بدلی ہے، اور آج بھی ہم جو تاریخ استعمال کرتے ہیں مسلمان، اسے ہجری تاریخ بولتے ہیں. جو معروف تاریخ اکثر ممالک میں، مسلمان ممالک میں آج موجود ہے، وہ عیسوی تاریخ ہے. اور عجب بات ہے، جس تاریخ سے ہماری پہچان ہے، جس تاریخ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت بخشی اور بلند درجہ عطا فرمایا، اس تاریخ سے اکثر مسلمان غافل ہیں. مسلمانوں کی پہچان دین اسلام سے ہوتی ہے، اور دین اسلام کی پہچان توحید اور سنت سے ہوتی ہے، اور توحید اور سنت کا آغاز جیسا کہ ہونا چاہیے تھا وہ ہجرت کے بعد ہوا. اگرچہ توحید اور سنت مکہ میں بھی موجود تھا، لیکن توحید اور سنت صرف مکہ تک ہی محدود تھا، بلکہ بعض لوگوں میں محدود تھا. توحید اور سنت کی دعوت عام ہوئی ہجرت کے بعد. تو ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم واقعہ ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس عظیم واقعے کو یاد کرتا رہے، اور روزانہ یاد کرتا رہے. اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنی تاریخ کو خود استعمال نہ کریں اور ہجری تاریخ کو ہم خود نہ جانیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب اسی تاریخ مٹا دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہجری تاریخ بھی جان لیں. ہجرت کا معنی اور ہجرت کا قصہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. آج کی نشست میں ہجرت میں سے بعض اہم پیغام اور اصل ہجرت ہوتی کیا ہے، ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں تھوڑے سے وقت میں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہجرت کا کیا معنی ہے، لغت کے اعتبار سے الانتقال، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا. میں پاکستان سے سعودی عرب کی طرف آیا ہوں، ایک جگہ سے دوسری طرف منتقل ہوا ہوں، یہ ہجرت ہے. اور مہاجر وہ ہے جو ہجرت کرنے والا ہے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اور شریعت کے الفاظ میں شرعی معنی جو ہجرت کا ہے وہ یہ ہے، الانتقال من بلد التوحید الى بلد الشرک، شرک کی جگہ سے منتقل ہو کے توحید کی جگہ کی طرف چلے جانا کو ہجرت کہا جاتا ہے. یعنی جو بنیادی چیز آپ کو اپنی جگہ سے منتقل کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، وہ کوئی عام چیز نہیں ہونی چاہیے، یا وہ صرف دنیا نہیں ہونی چاہیے، یا مال و دولت نہیں ہونی چاہیے، اصل مقصد ہجرت کا توحید ہونی چاہیے جو دین اسلام کی بنیاد ہے. اور ایک اور معنی بھی ہجرت کا جو اس سے زیادہ وسیع ہے، کہ نافرمانی سے منتقل ہو کے فرما بردار کی طرف چلے جانا، اسے بھی ہجرت کہا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قتل و غارت زیادہ ہو جائے گی، یعنی ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ مسلمان امت میں قتل و غارت زیادہ ہو جائے گی، الحرج قتل عام ہو جائے گا، اس فتنے کے زمانے میں جو اپنی جگہ پر عبادت کرتا رہے گا، یعنی اس فتنے میں شامل نہیں ہوگا، اس کو کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ گویا کہ اس نے میری طرف ہجرت کی ہو. جو فتنوں کے زمانے میں جب قتل عام شروع ہو جائے گا، جو اپنی جگہ کو لازم پکڑے گا، یعنی فتنوں کا ساتھ فتنوں میں شامل نہیں ہوگا، گویا کہ اس شخص نے میرے طرف ہجرت کی ہے، اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو یہ بات یاد رکھیں، کہاں سے ہجرت کی اور کس طرف ہجرت کی. مکہ سے ہجرت کی، اور مکہ جیسی پاک زمین دنیا میں نہیں ہے، حرم ہے اللہ تعالیٰ کا اور امن و امان کی جگہ ہے، جہاں پر شکار کرنا بھی حرام ہے، جہاں پر جو درخت اور پودے خود اگتے ہیں ان کو کاٹنا بھی حرام ہے، حرام ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن جب اس پاک زمین پر شرک ہوا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 13 سال لگائے لوگوں کو صرف ایک ہی چیز سمجھانے کے لیے، لا الہ الا اللہ، توحید کو سمجھ لو اور شرک سے دوری اختیار کر لو، شرک سے توبہ کر لو. لیکن اپنوں نے ہی، قریبی رشتہ داروں نے ہی سب سے پہلے دشمنی مول لی اور دھمکیاں دی، ہاتھ بھی اٹھائے، زخم بھی پہنچائے، پیاروں کو بھی تکلیف دی، جو عذاب اور تکلیف دے سکتے تھے دے دی انہوں نے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے صبر سے کام لیا اور ان کے یقین میں اضافہ ہوتا رہا، اور صبر اور یقین کے ساتھ مکہ میں 13 سال گزارے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر اور یقین سے آج امت کا امام بنا دیا.
خراب ادھر بھی جاتا نہیں، ادھر بھی جاتا 1914 شبر ریٹ.
کسی نے غلط پارکنگ کی ہے میرے بھائیو، اللہ کے لیے ذرا دیکھ لیا کرے، شیورلیٹ گاڑی ہے 1914 جس کی ہے میرے بھائی، اس نے کسی کا راستہ بند کیا ہوا ہے، گاڑی ہٹا دے، اللہ آپ کو اجزائے خیر دے. جمعے کے دن میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، مسلمان بھائی کو اذیت نہ پہنچائیں، گاڑی تھوڑا سا دور پارک کر لے اور ایک قدم پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اگر پارکنگ میں جگہ نہیں ملتی تھوڑا دور پارک کر لے. آپ نہیں جانتے کہ آپ کا مسلمان بھائی بعض اوقات شدید ضرورت میں ہوتا ہے اور ایمرجنسی جانا پڑتا ہے، اور آپ کی وجہ سے اگر راستہ بند ہے اور اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یاد رکھیں آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں. تو آپ آتے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، خیر حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب کمانے کے لیے، چھوٹی سی غلطی سے آپ بہت ہی زیادہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم گناہ بھی لے کے جاتے ہیں، اور نہیں پتہ آپ کو کسی کے منہ سے کوئی بد دعا بھی نکل جائے. تو اللہ کے لیے تھوڑا سا اہتمام کیا کرے، اور خاص طور پہ جمعے کے دن گاڑی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے پارک کیا کرے. الغرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ صبر اور یقین دو ایسے عظیم ہتھیار ہیں، جس کے پاس یہ ہتھیار موجود ہوں وہ پھر عام شخص نہیں ہوتا، وہ دین کا امام بن جاتا ہے. الامامۃ فی الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. ہم نے ان میں سے امام بنائے، یعنی دین میں امام، پیشوا امام بنائے، جن کی اتباع کی جاتی ہے، اقتداء کی جاتی ہے. کب امام بنائے؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، ہر تکلیف میں صبر کیا، ہر مصیبت پر صبر کیا، پہاڑوں کی طرح ثابت قدمی سے مظاہرہ کیا، اپنی جگہ سے ہرگز نہیں ہلے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی اور وہ بھی ثابت قدم رہے. لما صبروا، صبر کرتے رہے، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہماری آیت پر یقین رکھتے تھے. جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ سچا ہے، کامیابی ضرور ملے گی، لیکن ایک وقت درکار ہے، آزمائش کا زمانہ ہے، مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے، لیکن ان قریب یہ سارے مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی قدم چومے گی. اور یہی ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے صبر سے کام لیا، تقوی سے کام لیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین مضبوط ہوا، تو ہجرت میسر ہوئی. اور ہجرت کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کی نشر و اشاعت چین سے لے کے مشرق سے مغرب تک، چین سے لے کے یورپ تک پہنچی ہے، جو اس زمانے میں معروف جگہ تھی وہاں تک کلمہ توحید پہنچی ہے. یہ امامۃ فی الدین ہے، اسے کہتے ہیں دین میں امام، اور انہی لوگوں کی اقتداء کی جاتی ہے جو توحید کی دعوت، جو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، جو توحید و سنت پر خود بھی قائم ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی توحید و سنت کی طرف بلاتے ہیں. تو ہجرت میں سے جو سب سے پہلا سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ توحید کا اہتمام کرنا ہے ہم نے، علما و تعلیما و فقہا، خود پہلے سمجھنا ہے توحید ہوتی کیا ہے. جب تک سمجھیں گے تو ہم سمجھائیں گے کیا؟ تو توحید کو سمجھنا ہے، کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، لوازمات کیا ہیں، جس کی لوازمات میں سے صحیح عقیدہ ہے، مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، کیسے ہونا چاہیے، قرآن اور سنت کی روشنی میں میرا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، سلف صالحین کا عقیدہ کیسے تھا، سیدنا ابوبکر صدیق کا عقیدہ کیسے تھا، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور دیگر صحابہ کا عقیدہ کیسے تھا، پھر عقیدے کی لوازمات میں سے منہج بھی، اس کو بھی جاننا ضروری ہے. اور وہ منہج سے مراد وہ کون سا راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے میں دین اسلام پر عمل کر سکتا ہوں صحیح طریقے سے، میرا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، میری عبادات کیسی ہونی چاہیے، میرے اخلاق اور معاملات کیسے ہونے چاہیے، میری سیاست کیسی ہونی چاہیے، میری دنیا کیسی ہونی چاہیے، میری موت کیسے ہونی چاہیے، یہ راستہ اگر کوئی سمجھ لیتا ہے تو اس کا عقیدہ بھی درست ہے، اس کا منہج بھی درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے کوئی راستہ بنا لیتا ہے جس کی بنیاد پر اپنے عقیدہ بھی بنا لیتا ہے، اپنے عبادات بھی اور اپنے معاملات بھی، اخلاق بھی، سیاست بھی، اور اس کا جینا مرنا اسی راستے پر ہوتا ہے، تو یاد رکھیں واللہ میں قسم کھا رہا ہوں بغیر قرآن اور سنت کی روشنی کے کوئی بھی راستہ آپ کو جنت تک نہیں پہنچاتا. آپ کیا سمجھتے ہیں عقل کا راستہ کافی ہے؟ واللہ کافی نہیں ہے. دین پر عمل کرنے کے لیے، صحیح منہج اختیار کرنے کے لیے عقل کافی نہیں ہے، بلکہ ناممکن ہے کہ کسی کے کام صرف عقل ہی آ جائے اور صرف عقل کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لے. اگر کوئی صرف عقل کی بنیاد پر صراط مستقیم کو حاصل کر سکتا، اسے منہج کو پا لیتا، تو میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بھی نہیں اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن مجید میں، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلى وللآخرة خیر لک من الاولی الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فهدى. کیا مطلب ہے ووجدک ضالا فهدى؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف جاتے اور غور فکر کرتے پوری کائنات میں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا پوری زندگی میں، نبوت سے پہلے بھی نفرت تھی بتوں کی عبادت سے، دل نہیں مانتا تھا کیونکہ دل پاک تھا، اور عقل بھی نہیں مانتی تھی. منطق لوجک کس طریقے سے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے بت کو بنائے بھی اسے پھر اسے سجدہ کرے؟ محتاج کون ہے؟ وہ بت جسے اب ہاتھوں سے بنایا گیا وہ زیادہ محتاج ہے، یا محتاج یہ ہے جو بت کو ہاتھوں سے بنا کے اسے سجدہ کر رہا ہے، اسے مانگ رہا ہے؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین عقل، بہترین دل کے باوجود بھی راہ راست نہ پا سکے. اللہ نے خود فرمایا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، راہ راست اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، صحیح راستہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے ہی دکھایا ہے. تو میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے جو محض اپنے عقل کی بنیاد پر یا کسی اور راستے کے، قرآن و سنت کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے سے وہ صراط مستقیم پانا چاہتا ہے؟ واللہ ناممکن ہے. چاہے عقل ہو، کشف ہو، وجد ہو، ذوق ہو، یا خواب ہو، یا کوئی بھی وجہ ہو، اور تقلید بھی ان میں سے ایک وجہ ہے کہ صرف ایک ہی امام کے پیچھے لگنا ہے جو وہ کہتے دین بن جاتا ہے. کوئی بھی راستہ حق کا راستہ نہیں ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے، توحید کو سمجھنا ہے، سنت کو سمجھنا ہے اور دین اسلام پر قائم رہنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سمجھیں گے کیسے؟ صحابہ کرام اور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق. یہ منہج ہے. الغرض کلمہ توحید اور اس کے لوازمات، سنت کیا ہوتی ہے، سنت پہ کیسے عمل کیا جاتا ہے. بعض لوگ ہمارے بعض جوانوں کو پریشان کر دیتے ہیں اسی سنت کے موضوع پر، اور ایک وہ خود بیچارے غلط فہمی کا شکار ہے. ہمارے جوانوں میں خیر ہے، واللہ اچھے ہیں، دل کے بھی اچھے ہیں، وہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن کاش اچھے کام کرنے کے راستے بھی اچھے اختیار کرتے. بڑی مصیبت ہے واللہ. اور ہمارے ان جوانوں کو منکرین حدیث، جو حدیث کے انکار کرنے والے پرویزی ہیں، وہ انہیں گمراہ کر رہے ہیں، سیدھے سادھے جوانوں کو، اور خاص طور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کے پیچھے لگتے ہیں اور آئے دن نئی نئی غلط فہمی ان کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں. ان میں سے ایک سنت اور حدیث میں فرق ہے، اور بعض ان میں سے بعض یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آج تک مجھے کوئی ایسا عالم نہیں ملا جو ان دونوں میں فرق بیان کر سکے، کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، کہ سنت اور حدیث میں اکثر علماء فرق ہی نہیں جانتے. عجب بات ہے. اگر جاننا تو کس نے جانا؟ ان پرویزیوں نے جو منکرین حدیث ہیں، اور امت میں کوئی نہیں ایسا شخص جو یہ فرق بتا سکے آپ کو سنت کیا اور حدیث کیا ہے. یا اگر کسی نے جانا ہے تو یعنی صرف ایک یا دو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یعنی صحیح جواب تقریباً دیا ہے. جج کون کر رہا ہے؟ یہ بیچارہ جاہل جج کر رہا ہے. یا وہ جاہل لوگ جو حدیث سے محروم ہیں، آدھی شریعت سے محروم ہیں اور آدھا دین کا دین ہوتا ہے. اور میں نے واللہ عجیب ایسے لوگ دیکھے ہیں. پہلے تو یہ لوگ آتے تھے ممکن حدیث، سیدھا انکار حدیث کرتے تھے، اب نہیں. اب ذرا آپ بھی محتاط رہیں، ان لوگوں نے اپنی چال بدلی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اب جب حدیث انکار کرتے ہیں سیدھا تو منہ کی پڑتی ہے، اور اتنے دلائل سامنے آتے ہیں قرآن مجید میں سے ہی کہ خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے. اب ان کا راستہ، اب یہ دروازہ بند ہو گیا الحمدللہ، علماء اہل حدیث نے ان کے راستے کو بند کر دیا ہے. اب یہاں پر وہ بات نہیں کر سکتے. اب وہ کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ اب نئے راستے اختیار کیے ہیں، براہ راست حدیث پر کلام نہیں کریں گے، اور شروع میں کہیں گے حدیث کو مانتے ہیں، شروع میں کہیں گے، اور بات کرتے کرتے بات کے آخر میں حدیث کا انکار کریں گے، اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ بھی انکار کر بیٹھیں گے، نعوذ باللہ. کان کو یہاں سے پکڑیں یا الٹے ہاتھ سے یہاں سے پکڑیں، کان کو پکڑنا ہی ہے، بات ایک ہی ہے، چاہے براہ راست ہو یا نہ، یا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، جب تک آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں کرتے، اپنے دل میں ایمان اور توحید کو مضبوط نہیں کرتے، سنت کو مضبوط نہیں کرتے، تو ایسے لوگ آئے دن غلط فہمیاں اور شبہات لے کر آپ کے دل میں بار بار ڈالتے رہیں گے. اور بغیر علم حاصل کرنے کے آپ ان لوگوں سے بچ نہیں سکتے. تو تھوڑا سا وقت نکال کر علم حاصل کریں تاکہ پتہ چلے. اور غلط فہمی کہاں سے ہوئی؟ میں نے بیچارہ مثال دے رہا تھا کہ کدو کھانا سنت ہے، تو میں نے کہا کدو کھانا سنت نہیں. میرا جو رشتہ دار ہیں ناراض ہو گئے مجھ سے، وہ بریلوی ہیں، کہتے کدو کھانا کیوں سنت نہیں ہے، تم اپنی مرضی کرتے رہتے ہو، تو کیا کدو کھانا سنت ہے؟ اب کدو پہ بات اٹک گئی بھائی، اور بات سنت پہ اٹک گئی، یہاں تک کہ انکار حدیث کا راستہ اختیار کر دینا، اعوذ باللہ. دیکھیں بات کہاں سے آغاز ہوا، اور یہ فطرہ کس نے چھوڑا کہ کدو کھانا سنت ہے؟ یعنی انہیں منکرین حدیث نے یہ شروع کیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل دین کے لیے کرتے تھے، یاد رکھیں یہ قاعدہ، یاد رکھیں جو عمل دین کے لیے کرتے تھے، عمل بغیر قول کے عمل، اس کی بنیاد سنت ہے، مستحب ہے، دوسرا نام مندوب بھی کہتے ہیں، یعنی اگر وہ کریں گے تو آپ کو اجر و ثواب نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے تھے دنیا کے اعتبار سے، بشر بھی تو تھے نا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی کوئی اس سے لین دین نہیں ہے، بشریت کے تقاضے کی بنیاد پر کوئی عمل کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کدو کھانا مثال کے طور پر آپ سب کو پسند تھے، کیا کدو کھانے سے دین سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. تو کدو کھانا سنت ہے، مستحب ہے کیا؟ نہیں مستحب. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے، صرف نیت، کیونکہ آپ سب کو پسند تھے، مجھے بھی پسند ہے میں کھا لیتا ہوں، صرف نیت کا اجر ملے گا، عمل کا نہیں ملے گا، کیونکہ عمل کا تعلق دین سے نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ دونوں میں فرق ہے، ایک عادت ہے ایک عبادت ہے. عادت کو عبادت میں تبدیل کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، بغیر دل کے اپنی تبدیل کر سکتے. ایک اور مثال لے لیں، داڑھی اور پگڑی، سر ڈھانپنا، داڑھی سنت ہے، عربوں کی عادت ہے کہ نہیں؟ عرب کی عادت ہے داڑھی رکھنا، دین اسلام سے پہلے عادت موجود تھی عرب کی، عربی داڑھی رکھتے تھے اور سر بھی ڈھانپتے تھے، پگڑی بھی پہنتے تھے، یہ دونوں کیا تھیں؟ عادتیں تھیں دین اسلام سے پہلے. جب بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عف اللحى، یہ اعف اللحى، وفر اللحى، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو وافر کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، مختلف الفاظ ہیں. اور یہ افعال جو افعال امر ہیں، یہ عمل کرنا ہے، پہلے عادت تھی داڑھی رکھنا، پہلے عادت تھی، جب حکم آ گیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب کیا بن گئی؟ عبادت بن گئی. پگڑی کی طرف آتے، سر ڈھانپنا، عادت تھی، عرب کی عادت تھی. کیا اب عادت ہے یا عبادت ہے؟ اگر کوئی دلیل موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پگڑی پہنو یا پگڑی پہنا کرو، اور وہ دلیل صحیح ثابت ہو جائے، جیسے کہ داڑھی والی احادیث صحیح بخاری میں اور دیگر روایات میں جو صحیح احادیثیں ثابت ہیں، تب تو یہ پگڑی بھی عادت سے عبادت بن جائے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں، کوئی صحیح حدیث ہے؟ کوئی بھی نہیں جس میں یہ حکم دیا گیا کہ پگڑی پہننی ہے یا سر ڈھانپنا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سر ڈھانپنا جو ہے یہ بنیادی طور پر سنت نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنانا چاہتا ہے، ان میں سے پھر دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک وہ چیزیں جن کا حکم دیا گیا ہے جو عبادت میں ہیں، دوسری وہ چیزیں جو جس کا تعلق عبادت سے، دین سے نہیں ہے، بشریت کے تقاضے سے ہے. تو دونوں کو اجر و ثواب ہے، یاد رکھیں. ایک کا نیت کا ثواب بھی ہے، عمل کا ثواب بھی ہے جو دین سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری چیزوں کا صرف نیت کا ثواب ہے، عمل کا ثواب نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. بات واضح ہوئی؟ اور سنت کا جب اطلاق ہوتا ہے، سنت فرض کو بھی کہتے ہیں، واجب کو بھی کہتے ہیں. جیسا کہ داڑھی رکھنے کا کیا حکم ہے، ہم کہتے ہیں سنت ہے. سنت سے مراد وہ سنت نہیں جس کا ابھی میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ اس پہ عمل کرو گے تو اجر و ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. یہ حکم ہے سنت کا. داڑھی رکھنا، رکھے نہ رکھے، کیا کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ داڑھی کاٹنا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعفو اللحى وفر اللحى، چھوڑ دو داڑھی کو، داڑھی کو بڑھاؤ. فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور کوئی دوسری قرینہ نہیں ہے کہ آپ اس نہ کاٹو، کہ داڑھی کو کاٹ دو یا چھوٹا کرو. اگر دوسرے کہیں سے کوئی دلیل مل جاتی تو ہم کہتے پھر یہ وجوب سے استحباب کی طرف آ گیا ہے، اور سنت سے مراد مستحب ہے. تو یاد رکھے، داڑھی رکھنا جو ہے واجب ہے، مستحب نہیں ہے. الغرض واپس آتے ہیں، تو پہلا پیغام ہجرت سے کیا ہے؟ توحید. جو بنیادی بات ہے ہجرت کی، توحید کو سمجھیں، سنت کو سمجھیں، اور توحید اور سنت کی بنیاد پر ہجرت کے اگر کرنی ہے تو. دوسرا پیغام ہے، چند تین چار باتیں کرتا ہوں بس، موٹی موٹی باتیں کرتے ہیں. دوسرا پیغام ہجرت کا، کہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لیں، اپنی حالت بدل لیں. صرف ضروری ہے کہ اب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں. اگر آپ نہیں منتقل ہو سکتے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، تو پھر آپ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنی حالت بدل لیں. یہ بھی ہجرت ہے آپ کی. کیسے؟ اب ایک جگہ پہ شرک ہوتا ہے یا بدعات عام ہوتی ہے، اور ایک شخص رہتا ہے ایسے ملک میں، وہ اس ملک سے باہر جا نہیں سکتا، تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنی حالت بدلے جہاں پر وہ ہے، اور نافرمانی سے فرم برداری کی طرف ہجرت کر لے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اب جگہ بدلے، تو اس کا تعلق اپنے آپ کے دل سے ہے، اس کا تعلق آپ کی اپنی حالت سے ہے. اگر پہلا ممکن ہے تو یہ تو ممکن ہے نا. اگر کوئی شخص دار الکفر اور شرک کو چھوڑ کر دار التوحید طرف نہیں جا سکتا، تو وہ حالت الشرک کو چھوڑ کر حالت التوحید طرف آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ حالت البدعت کو چھوڑ کر حالت سنت طرف آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ تو اپنی حالت کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو. اور یہی ہجرت کی بنیادی پیغاموں میں سے ایک پیغام ہے. میرے بھائی، حالت اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک آپ خود نہیں بدلتے. یہ نہ دیکھیں کہ جب معاشرہ بدلے گا میں بھی بدلوں گا. معاشرہ نہیں پہلے بدلے گا، معاشرہ بعد میں بدلتا ہے، پہلے ہم بدلتے ہیں. اگر معاشرے کو بدلنا ہے تو ہمیں بدلنا ہوگا پہلے. دنیا میں شرک کیسے آیا؟ کیا معاشرہ ایک وقت ہی بدل گیا، یوں ہی بس مشرک بن گئے اور شرک عام ہوا، یا پہلے لوگ بدلے ہیں پھر معاشرہ بدلا؟ یاد رکھیں، اس معاشرے کو ہم نے تباہ کیا ہے، ہم نے خراب کیا ہے. ایک ایک فرد ذمہ دار ہے. جو کرپشن عام ہے، یرحمک اللہ، جو کرپشن عام نظر آتی ہے اور جس طریقے سے نافرمانیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، خاص طور پہ شرک اور بدعات ہمارے معاشرے میں عام ہوتے جا رہے ہیں، یہ اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک ہم خود انفرادی سطح سے اپنے آپ سے ابتدا نہیں کریں گے بدلنے کی. اور یہاں پر بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے صحیح بدلنا ہے تو صحیح بدلنے کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، تھوڑا سا وقت درکار ہے. الحمدللہ اب علم کا زمانہ آسان ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک زمانہ تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کیے جاتے تھے، بہت سارا پیسہ بھی لگتا تھا، وقت بھی کم پڑ جاتا تھا. یعنی ایک تو علم بھی حاصل کرنا ہے، پھر اس کو حاصل کرنے کے سفر بھی کرنا ہے، تو کئی مہینے سفر میں لگ جاتے. اس کے باوجود بھی ہمت نہیں ہاری اور علم حاصل کرتے رہے، اور آج ہماری اتنی بڑا ذخیرہ چھوڑ کے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے اتنی محنت کی، اپنی زندگی کو وقف کر دیا اس دین کی حفاظت کے لیے، کہ آج صدیوں بعد بھی ہم انہی کی کتابیں پڑھتے ہیں اور انہی سے علم حاصل کرتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا، ہمیں بھی شرم آنی چاہیے، تھوڑا سا وقت نکال کے اگر ہم اپنی زندگی میں سے، اپنی دنیا میں تھوڑا سا وقت نکال کر اس دین کی حفاظت کے لیے ہمارا بھی تھوڑا سا کوئی حصہ ہو جائے، شیئر ہو جائے، واللہ وہی قائم آ گئے قیامت کے دن، ورنہ یہ دنیا اور یہ مال یہ دولت سب ہم چھوڑ کے جائیں گے. ساتھ جائے گا تو آپ کا اچھا عمل جائے گا، اور اچھا عمل بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. تیسری چیز ہجرت کے تعلق سے، اچھا اسے دوسری چیز میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیں بے شک میری نماز اور میری دعا، میرے حج، میری عبادات اور میری قربانیاں، میرے ساری کی ساری عبادات، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. جس نے اس راستے کو اختیار کیا تو حقیقتاً اس شخص نے بہت سارے چیزوں سے ہجرت کر لی، دوری اختیار کر لی ہے، اور جس نے ان میں سے بعض چیزوں کو اختیار کیا اور بعض کو چھوڑ دیا تو اس نے میرے بھائیو کچھ بھی نہیں کیا. توحید ادھوری نہیں ہوتی، سنت بھی ادھوری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ادھورا اسلام اسلام نہیں ہوتا، اور نہ ہی ادھوری توحید و سنت توحید و سنت ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ ہجرت کے تعلق سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ضرورت کے وقت، ضرورت کے لیے کافروں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. جیسا کہ ہجرت کے قصے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین وقت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں تھی، اور دشمنوں نے، مشرکین نے 100 اونٹ انعام میں رکھا، جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لے کے آئے. حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بہت خطرناک معاملہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے اس کا تعلق ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کافر شخص سے ہجرت کے راستے کو جاننے کے لیے، متعین کرنے کے لیے ایک مشرک شخص سے مدد حاصل کی. عبداللہ بن اریقط اللیثی، یہ وہ شخص ہے جو مشرک تھا، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا، شرک پر ہی قائم تھا، لیکن راستے بہترین طریقے سے جانتا تھا، معروف شخص تھا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا اور اسے پیسہ بھی دیا آپ ہمیں مکہ سے مدینہ کی طرف لے کے جائیں ایسے راستے سے جس سے یہ مشرکین واقف نہ ہو. اور اس نے ایسا ہی کیا کہ جو طریق الہجرتین ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ایکسپریس روڈ ہے، یہ ایک جدہ والا ہے دوسرا مکہ کا ہے، اسے طریق الہجرہ کہتے ہیں، جو مکہ سے سیدھا جاتا ہے مدینہ کی طرف. یہ روڈ جو جدہ والا، یہ وہ روڈ ہے، یہ وہ راستہ ہے جسے عبداللہ بن اریقت نے اختیار کیا تھا. یعنی دیکھیں مکہ سے جنوب کی طرف گئے، اگرچہ مدینہ شمال کی طرف ہے، جنوب کی طرف گئے، پیچھے سے ہو کے جدہ کے قریب سے آتے گئے، پھر اس راستے کو لیا، پھر مدینہ کی طرف گئے. اور جو مشرکین تھے انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا ڈھونڈنے کے لیے جو معروف راستہ تھا، جو شمال کی طرف جاتا ہے. جتنے بھی راستے تھے سارے راستے دیکھے، کہیں نہ ملے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت کافر سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. اور یہاں پر بعض جاہل لوگوں نے یہ کہا کہ ممکن نہیں ہے کافر سے مدد کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اگر مسلمان مٹ جائے کچھ بھی ہو جاتا ہے ہو جائے، لیکن کافر سے مدد حاصل نہیں کرنی. مجھے نہیں پتہ یہ کہاں کا علم ہے اور کہاں کا یہ اصول ہے جو لوگوں نے بنایا ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں جو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے وہ ہمارا دین ہے اور وہ ہمارے لیے دلیل ہے. اچھا، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہجرت کا راستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، میں اس راستے سے چل کے جانا چاہتا ہوں مدینہ، یہ سنت ہے، کیا یہ سنت ہے؟ الحمدللہ بات سمجھ آ گئی ہے، سنت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو اختیار کیا مجبوری کے تحت. مجبوری نہ ہوتی تو اسی راستے کو اختیار کرتے جو عام راستہ ہے، جو لوگ ہمیشہ اختیار کرتے رہتے. تو راستے کو بدلنے کی وجہ بھی ایک مجبوری تھی، اور جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجبوری کے تحت کرتے ہیں یا صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں جسے دین سے تعلق نہیں ہے، تو ایسے عمل کو کرنا سنت نہیں ہوتا. ہجرت کے تعلق سے میں نے تاریخ کی بات سے بات کو شروع کی، اسی بات سے بات میں ختم کرتا ہوں. اپنی تاریخ کو نہ بھولیں، اور روزانہ اپنی اس تاریخ کو یاد رکھیں. سن عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ لیا صحابہ کرام سے کہ یہودیوں کی تاریخ ہے، نصارہ کی تاریخ ہے، ہندوؤں کی تاریخ ہے، سب کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ کیا ہے؟ ہماری بھی تو کوئی تاریخ ہونی چاہیے نا، تو کیا ہونی چاہیے ہماری تاریخ؟ تو صحابہ نے مشورہ دیا. عجب بات دیکھیں کہ کسی نے یہ نہیں کہا، اچھا تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تاریخ نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی کوئی اہتمام، کوئی اہمیت ہوتی اور صحابہ کرام اہتمام کرتے ہوتے، تو تاریخ اسلام کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہوتی. یعنی جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں 12 ربیع الاول، تو صحابہ کرام نے اس کو تاریخ نہیں بنایا. وجہ نمبر ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے دین اسلام کا آغاز نہیں ہوا تھا، تو تاریخ میں ہمیشہ ابتدا ہوتی ہے کسی چیز کی، یہاں تو ابتدا نہیں ہوئی. دوسری بات کہ تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، مہینے میں اتفاق ہے لیکن تاریخ میں اختلاف ہے، اور راجح جو ہے جو صحیح قول ہے وہ 9 تاریخ ہے، جیسے کہ بعض محققین علماء نے بیان کیا ہے. اور پھر اگر ولادت کے علاوہ کوئی اور تاریخ بہتر ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تاریخ ہوتی. تو بعض نے مشورہ دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت ملی تب ہم جو ہے تاریخ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اور بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہجرت جو ہے وہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے اس دین کی پہچان ہوئی ہے. یعنی جزیرہ عرب سے صرف مکہ، یعنی مکہ سے باہر جزیرہ عرب کے باہر بھی متعارف کیا گیا دین اسلام کو بعد میں، اس کی بنیاد ہجرت ہی تھی. تو سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے ہجرت ہی کو تاریخ بنایا. اور سن ایک ہجری کیوں کہتے ہیں؟ آج کیا تاریخ ہے؟ مہینہ کون سا ہے یہ پتہ ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے. تاریخ 30 ہے اور سال 1435 ہے. جب ہم کہتے ہیں 1435 پتہ ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب 1435؟ یعنی ہجرت کو 1435 سال گزر چکے ہیں, یہ اس کا معنی ہے. ایک ہجری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی پہلا سال تھا, اب 1435 سال ہجرت پر گزر گئے ہیں. جو لوگ اپنی تاریخ بھلا دیتے ہیں ان لوگوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا. یاد رکھیں, اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں اس دنیا میں ہمارا بھی وجود ہو مسلمانوں کا, تو ہمیں اپنی تاریخ کو بھی یاد کرنا چاہیے اور اس تاریخ کی وجہ کو بھی بیان یاد کرنا چاہیے. ایک تو تاریخ یاد کرنی ہے جو مشکل سے کسی کو یاد رہتی ہے, دوسرا اس تاریخ کی وجہ کو بھی تاریخ سے زیادہ یاد کرنی چاہیے کہ جس بنیاد پر یہ تاریخ رکھی گئی وہ بنیادی وجہ کیا تھی, ہجرت تھی, اور ہجرت کسے کہتے ہیں, اور آج میں کہاں پہ ہوں, کیا میں نے واقعی شرک کو چھوڑ کر تحریک طرف ہجرت کی ہے یا نہیں کی, بدعت کو چھوڑ کر سنت طرف ہجرت کی ہے یا نہیں کی, نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف ہجرت کی ہے یا نہیں کی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.